الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے بنایا ہے کہ انسان اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہے، اور کچھ پہلو تو ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ درست طریقے پر حل کر لیتا ہے، اور کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن میں تمام عمر وہ اس گتھی کو سلجھانے میں صرف بھی کر دے تو بھی وہ حل نہیں ہوتے. ایسے مسائل کو فلاسفہ عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر ان چیزوں کا حل کیا ہے. اگر وہ ایک پہلو کو لے لے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور دوسرے پہلو کو لے لے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بیلنسڈ لائف اور بیلنسڈ نظریہ قائم کرنا اس کے لیے دشوار ہے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ حضرت میں کتنا مجبور ہوں اور کتنا مختار ہوں. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم ایک پاؤں اٹھاؤ، اور اس نے ایک پاؤں اٹھایا، اور پھر فرمایا انہوں نے کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے کہا نہیں اٹھایا جا سکتا. تو فرمایا اتنے مجبور ہو اور اتنے ہی مختار ہو. یہ تمثیل اور یہ مثال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق تو نہیں ہوئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کو بہت سی چیزوں میں اپنی آزادی کو ختم کرنا پڑتا ہے. اسی مسئلے کے دوسرے پہلو پر وہ غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اگر اس آزادی کو ختم نہ کرتا تو میں بالکل خود مختار تھا اور مجھ پہ کوئی جبر نہیں تھا، اور نتیجہ اس معاملے کا اگر مایوسی پہ نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جبر کے تحت زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی اثنا میں موت آ جاتی ہے، اور انسان کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک پہلو سے آزاد ہے اور ایک پہلو سے مجبور ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو یہ ساری باتیں بڑی وضاحت اور آسانی سے اس کی سمجھ میں آ سکتی. معاملہ آدھا ہے، انسان ایک اعتبار سے بالکل آزاد ہے، اور دوسرا اعتبار دیکھا جائے تو وہ بالکل مجبور ہے کہ اس انسان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے اس کو آہستہ آہستہ یہ ادراک ہونا شروع ہوتا ہے کہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ کائنات کی کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جن کو نظر انداز کر کے وہ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اپنے طور پہ انسان آزاد ہے، انسان بالکل خود مختار ہے، اور انسان جس طرح چاہے سوچ سکتا ہے، جو چاہے بول سکتا ہے. ایک آدمی صبح کو اٹھے اور وہ اپنے ناشتے کے لیے مارکیٹ میں چلا جائے، یہ اس انسان کے اختیار کی بات ہے. ایک انسان صبح کو اٹھے اور وہ باغ میں سیر کے لیے چلا جائے، یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے. انسان کو زبان ملی بھی ہے، یہ اس سے تعریف کرے، دوسرے کے متعلق پورا مضمون لکھ دے جو نفاق پر مبنی ہو یا مدح و ستائش پہ، یہ سب چیزیں اس انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. اس اعتبار سے انسان مکمل طور پر آزاد ہے اور خود مختار. آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کیجئے، آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ اسی پانی کو گرم کر کے پھر اس سے وضو کیجئے، آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ روزہ رکھ لیجئے تو آپ کو اختیار حاصل ہے. نہ رکھیے اور آزادی سے روزے کا معاذ اللہ قانون توڑ دیجئے, آپ کو مکمل اختیار ہے. اس اعتبار سے انسان کی ذات اپنے اختیارات پر مبنی فیصلے کرتی ہے اور انسان اپنے اختیار کے ساتھ جیتا بھی ہے اور انسان اپنے اختیار کی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اور انسان کو اس اعتبار سے دنیا کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بھی اس کی آزادی کو سلب کر سکے. آپ اپنی زندگی میں بیسیوں مثالیں اس کی قائم کر سکتے ہیں, بیسیوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی آزادی حاصل ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ نگاہ اٹھا کے 100 چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اگر ایک آدمی آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دے اور اسے ٹکر پیش آ جائے, کسی سے ٹکرا جائے, تو یہ اس انسان کی اپنی مرضی ہے. ایک تو پہلو یہ کہ انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے. مؤذن آزان دیتا ہے, اللہ کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ, اور خدا تمہیں نماز کے لیے بلا رہا ہے. انسان کے اپنے اختیار میں اٹھ کے جائے یا نہ جائے. اور دوسری طرف دوسرا پہلو دیکھیے کہ جس ماحول میں آپ کام کرتے ہیں یہ ماحول آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. آپ کو چلنا ہے تو اس کے لیے لا محالہ ایک راستہ درکار ہے. وہ راستہ کچا ہے یا پکا ہے یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. روڈ ہے, گورنمنٹ نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, یہ کسی اور کے اختیار میں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ اٹھتے ہیں اور ناشتے کے لیے چل پڑتے ہیں, مارکیٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج مارکیٹ میں ہڑتال کی وجہ سے دودھ غائب ہے. تو وہ جو انفراسٹرکچر ہے کہ دودھ نکالا جاتا اور گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا اور پھر دکاندار آ کے دکان کھولتا. بارہا گرمی کے موسم میں آپ جاتے ہیں اور دہی آپ کو دکان پہ نہیں ملتا. یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اس کو کسی اور نے بنایا ہے, اور وہ انفراسٹرکچر کسی بھی آدمی کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ 100% اسے اپنے خواہشات کے موافق بنا لے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی, اس کائنات میں سب سے بڑا بادشاہ بھی کوئی ہو, اور تعالی شانو کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اتنے اختیارات کا تصور کیا جا سکے کہ وہ پورا انفراسٹرکچر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال. فرعون چاہتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرے, لیکن جس انفراسٹرکچر کی اسے ضرورت تھی کہ اس شخص کو ختم کر دیا جائے وہ اس کے بس میں نہیں تھا. وہ پورے بنی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا تھا, پوری قوم کو قتل نہیں کر سکتا تھا. ان لوگوں کے گھروں میں بنی اسرائیل کام کرتے تھے, یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو ختم کر دے. ایک انسان سانس لینا چاہتا ہے, بالکل درست ہے, اسے آزادی تو ہے, سانس لے یا نہ لے, سانس بند کر دے اپنا, گلا گھونٹ لے. ایک آدمی رسی کا پھندا گلے میں ڈال لیتا ہے اور مر جاتا ہے. یہ اس انسان کے اپنے اختیار کی بات تھی کہ گلا گھٹ گیا اور آکسیجن کی سپلائی رک گئی اور دماغ کا انسانی جسم سے رابطہ منقطع ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سانس لینا یا نہ لینا تو اس کے اختیار میں تھا, لیکن آکسیجن اس کے اختیار میں نہیں تھی, ہوا اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے اور وہاں آکسیجن کی مسلسل سپلائی ہونے کے بجائے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. تو اس انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری فضا کو بدل دے اور وہ پھر سانس بھی لینے لگے. یہ انفراسٹرکچر انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتا. تو جبر اور اختیار, ان دونوں کو علم کلام میں جب انسان پڑھتا ہے تو وہاں پر علم کلام کے علماء رحمہم اللہ وسطیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور وسطیہ کا یہ نظریہ صحیح ترین چیز ہے. اگر کوئی آدمی اس وسطیہ کے نظریے سے ہٹ جاتا ہے تو عمر بھر اس بات کا جواب نہیں پا سکتا کہ انسان مجبور ہے یا مختار. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کبھی اختیار کے پہلو کو لے لیتے ہیں, کچھ لوگ مجبوری کے پہلو کو لے لیتے ہیں, کچھ جبر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اختیار میں چلے جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اس کے اپنے اختیار میں ہے اور وہ جو چاہے گا سو کر لے گا. تو وہ اس بارش کے قطرے کی طرح ہوتا ہے جو مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بیان کیا. اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ زمین کا پہلا قطرہ جب آسمان سے گرتا ہے تو اس میں بڑی ترنگ ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تم دیکھو میں اس کائنات میں کیسی تبدیلی لاؤں گا, زمین پہ گروں گا اور زمین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا, زمین کی گہرائیوں تک اتر جاؤں گا اور زمین کو بتا دوں گا کہ میری ہستی اور وجود کتنا ہے. اور وہ قطرہ جو گرا تو گرنے سے پہلے اس نے اوپر سے جب وہ گر رہا تھا تو دیکھا نیچے تو سمندر ہے, تو حیران رہ گیا اور اس نے کہا گاری استحقا کے من نیست, کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر سمندر واقعی اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر تو میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے انسان جوانی میں بڑے ترنگ اور امنگ اور بڑے بڑے منصوبوں کے ساتھ اٹھتا ہے کہ جیسے کل ہی وہ ملک میں انقلاب لے آئے گا, جیسے پرسوں ہی وہ حکومت کا تختہ الٹ دے گا. جیسے اس انسان نے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں ہے, اس بہت بڑی تبدیلی کے لیے وہ سوچتا ہے اور پھر اس تبدیلی کے لیے جب اسے سچائی کافی معلوم نہیں ہوتی تو جھوٹ بھی بول جاتا ہے, لیکن افسوس کے آخر پہ پہنچ کے اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تم سچ بولنے کے بعد جھوٹ بھی بولنے پہ آ گئے تو بھی تم اپنی لمٹس میں ہی رہے, افسوس کہ تم وہ کچھ نہیں کر سکے جو تم سوچ رہے تھے, کیونکہ صرف اپنی ذات امنگ اور ارادے پہ تو تمہارا اختیار چل سکتا تھا, باقی کائنات تمہارے ارادوں کی مجبور ہو جائے اور سب لوگ وہی کرنے لگے جو تم چاہتے ہو, یہ کیوں؟ اس لیے جو لوگ اپنے اختیارات کے دائرے کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کس حد تک کام کرنے کی آزادی قدرت نے دی ہے اور کون سی چیز ان کے اپنے بس میں نہیں ہے, وہ بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے نیک بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دعوت پیش کرتے رہے, لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے رہے, اور ان کا دل اتنا نرم تھا, مخلوق کی ہدایت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے, اور اتنا درد دل میں تھا کہ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لعلک باخع نفسک علی اللہ یکون مومنین, لگتا ہے آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے اس غم اور فکر کے مارے, آپ زندگی ختم کر لیں گے کیا کہ کیوں آخر سارے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے. بار بار ارشاد فرما گیا لست علیہم بمسائطر, آپ لوگوں پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گے. ولو شاء اللہ لہداکم, اور اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کو ہی ہدایت دے دیتا. داعی اللہ کے بس اور قبضے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ٹھیک کرے, اپنے اعمال ٹھیک کرے, صحیح اور غلط راہ اس کو لوگوں کو بتاتا رہے, دکھاتا رہے, لیکن لوگ کس طرف کو چلتے ہیں یہ اسے نہ سوچنا چاہیے نہ اس پہ پڑھنا چاہیے. بس یہ ہے اختیار اور جبر کی بحث, ماں بتا سکتی ہے، باپ بتا سکتا ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اس طرف کو تمہیں جانا ہے، اس طرف تمہیں نہیں جانا، یہ آگ ہے، ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے، بجلی ہے، اگر کبھی اسے چھونے کی کوشش کی تو شدید کرنٹ لگے گا، اور یہ پانی ہے، اور یہ تمہارے قد سے اگر زیادہ ہے اور اس میں جمپ کیے تو کودے تو تمہیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے ماں سر پر کھڑی رہے کہ بچہ کرنٹ کو ہاتھ نہ لگائے، یہ عملی دنیا میں ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی فرمایا، اللہ نے فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کے نفس کے متعلق، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے نفس کو تقویٰ کی راہ بھی سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو گناہ بھی بتا دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں سامنے، رزق اللہ نے رکھا ہے، آپ کے قبضے اور اختیار کی بات ہے کہ آپ حلال یا حرام ذریعے سے اسے حاصل کریں، آپ کی مرضی، لیکن وہ رزق آنا ہے آپ کے پاس. اس لیے لوگ جب صرف ایک پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں کہ میری تدبیر سے پورا ملک تبدیل ہو جائے گا، میری تدبیر سے پوری قوم تبدیل ہو جائے گی، یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، تو ٹھوکر کھاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ساری کائنات میری خواہشات پر نہیں چل رہی. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خدا نے انہیں پوری کائنات میں چنا، وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے انہیں ضامن بنایا، خدا نے ان پر اعتبار کیا، خدا نے ان پر وحی نازل کی، حکمت کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس ہستی کو معلوم نہ ہو، اور فصاحت اور بلاغت کا کوئی نقطہ اور لفظ ایسا نہیں تھا جو اس پاک ذات کی نوک زبان پہ نہ، جو کچھ کہتے تھے وہی حق تھا، انہوں نے جو راہ بتائی وہی قابل عمل ہے، انہوں نے امت کی جو رہنمائی فرمائی، امت ہی نہیں امم کی رہنمائی، یہ انہی کے بس کی بات تھی اور انہی کے قبضے میں تھی، اور انہوں نے حق ادا کیا رسالت کا. اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر وہ جزا دے جو خدا نے اپنے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی امت کی طرف سے دی ہو، اور خدا بہتر سے بہتر صلا اور بدلہ انہیں دے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے قائد کو اس کی قوم کی طرف سے دیا. کس خوبصورتی سے بات ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے سمجھو جیسے گھوڑا ہوتا ہے، اور وہ چرتا جاتا ہے چرتا جاتا ہے زمین پہ، آہستہ آہستہ باغ میں وہ گھاس بھی چر رہا ہے، چل بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے، اور اس کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہے. جب آخر پہ پہنچتا ہے باغ کے کنارے کے کہیں کسی حصے میں اور کھینچ پڑتی ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ رسی جو ہے نا ایک حد تک آزادی دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں سارے باغ کو ہی چر. مومن آدمی اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، یہ اس کا حق ہے، اسے کسی نے نہیں روکا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ سارا انفراسٹرکچر اس کا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا. اسے چاہیے کہ اپنی حدود کو پہچانے، اور جو لوگ اپنی حدود کو نہیں پہچانتے اور جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں تو خدا کی تقدیر کو کوستے ہیں. یاد رکھو اللہ کی تقدیر کو برا کہنا یہ کفر کی حرکتوں میں سے. ہم نے بنیادی طور پہ اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ والشر والخیر، اے خدا اچھائی اور برائی قدر ہی من اللہ تعالی، دونوں اللہ کی جانب سے. جو فطرتن کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جو چیز ملی ہوئی ہے اسے ہمیشہ کم سمجھتا ہے، اور دوسرے کو جو چیز ملی ہوئی ہے اسے بہت بڑی نظر آتی ہے. جو چیز انعام خدا نے اس پہ کیا ہے وہ سمجھتا ہے وہی کچھ نہیں، اور جو چیز اسے نہیں ملی یا کسی اور کو مل گئی ہے وہ سمجھتا ہے اصل تو وہ ہے سب کچھ. مثلا ایک آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے, کبھی وہ دو نفل نہیں پڑھے گا کہ اے خدا تیرا شکر ہے میں صبح اٹھتا ہوں, آنکھیں حسب معمول کام کرتی ہیں, کان کام کرتے ہیں, ہضم کا نظام ٹھیک ہے, زبان کام کرتی ہے, کھا سکتا ہوں, پیتا ہوں, چلتا ہوں, پڑھتا ہوں, یہ سب قوتیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں, کبھی دو رکعتیں خدا کے شکر کی ادا نہیں کریں. اور کس دن آنکھ چھن جائے تو اب جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں نا, کہے گا بس اصل تو اللہ کا انعام اس پہ ہے. شکر کا جذبہ انسان سے نکل جاتا ہے, اور بے حد تباہ کن چیز ہے کہ آدمی اللہ کے انعامات پر شکر نہ کرے. کیا خوبصورت تفسیر کی ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے. اللہ نے فرمایا سنستدرجہم, اور ہم آہستہ 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 ناشکرے کو لے چلتے ہیں, من حیث لا یعلمون, اس انجام کی طرف جسے یہ جانتے نہیں ہیں. وہم لی لہم, میں ان کی کو ڈھیل دیتا ہوں, ان کی رسی دراز کر دیتا ہوں, انہ قیدی متین, اور میں جب پکڑتا ہوں تو میری گرفت بہت مضبوط ہوتی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا سنستدرجہم, ہم آہستہ آہستہ انہیں لے چلتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انعامات میں اضافہ ہوتا رہے اور شکر میں کمی ہوتی رہے, یہ ہے وہ چیز. اس لیے ہمیشہ انسان ان چیزوں کو دیکھے جو اللہ نے اسے دی ہیں تاکہ شکر کا جذبہ بڑھے. اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے علم کو دیکھے, وہ ایک گاڑی والے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار کیا زبردست گاڑی ہے, کاش میرے پاس بھی ہوتی. ارے بھائی آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بڑے آفیسر ہیں, آپ کی جوانی ہے, طاقت ہے, صحت ہے, خاندان ہے, چار آدمی آپ کے جاننے والے ہیں, ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جب محنت کریں گے تو 100 ایسی گاڑیاں اور 100 ایسی گاڑی چلانے والے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اس پہ نظر نہیں جاتی کہ خدا نے تعلیم دی ہے, اس پہ نظر جاتی ہے کہ فلاں کے پاس ہونڈا ایکارڈ ہے اور فلاں کے پاس بی ایم ہے اور فلاں کے پاس یہ چیز ہے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ بہت کچھ. ایک آدمی V8 میں پھرتا ہے, دوسرا آدمی بی ایم میں پھرتا ہے, آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ تم نے کتنی قسطیں ابھی اس کی دینی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ابھی 10 قسطیں بینک کی باقی ہیں, 15 باقی ہیں. اور آپ اس کے مقابلے میں اپنے پہ غور کریں کہ آپ پیدل چلتے ہیں, سائیکل پہ جاتے ہیں, لیکن آپ نے کسی کو کوئی قرض نہیں دینا, کوئی قسط سائیکل کی آپ کے ذمے نہیں ہے, موٹر سائیکل کی کوئی قسط آپ کے ذمے نہیں, آپ آرام سے اپنی سواری پہ آتے اور جاتے ہیں, نئی سواری تو پیدل چلے جاتے ہیں, بس پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی قسط دینی ہے. آپ اچھے ہوئے کہ وہ اچھا ہوا جو ایک ایک دن میں 10-10 بار ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ قسط بھی ادا کرنی ہے, فلاں کو پیسے بھی دینے. کتنی چیزیں. ایک آدمی کو اللہ نے اولاد دی ہے, یہ اس ماں سے پوچھیں جس کو اولاد نہیں ملی. اور جس کو اولاد نہیں ملی, اگر اولاد ملتی اور اولاد نافرمانی کر کے جینا دشوار کر دیتی تو ماں تنگ آ کر ایک دن کہتی کہ اس جیسی اولاد سے تو نہ ہونا ہی اچھا. اس لیے ہم لوگ شکر کے پہلو پہ غور نہیں کرتے, اور جو چیز خدا دے دے اسے کم سمجھتے ہیں کہ تو بہت تھوڑی ہے. ارے بھائی آپ کو کتنا کچھ مل جائے, اتنا کچھ مل جائے جتنا فرعون کو ملا. ہم نے مانا آپ کو اتنا کچھ خدا نے دے دیا جتنا فرعون کو دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان چھین لیا. اب کر لیں بات, ایمان ہی نہیں رہا تو فرعون جتنا بھی مل جائے تو چک مارتی ہیں, بھسم کرنا ہے, آگ لگانی, ایمان ہی نہیں رہا. آپ کو اللہ نے ایمان تو دیا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، دولت کی بنیاد پہ ظلم کرتا ہے، اس سے زیادہ متکبر اور مغرور آدمی کیا گناہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں؟ آپ کے پاس دولت نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی کوئی گناہ کیا اور توبہ کر لی، تو آپ اچھے ٹھہرے کہ وہ اچھا ٹھہرا جسے توبہ کی توفیق ہی نہیں؟ اللہ اسی لیے کہتا ہے توفت و رسول، ہمارے فرشتے آ پہنچتے ہیں اور روح کو نکالنے لگتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتے، عمر بھر جس پر پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا رہا، یہ انفراسٹرکچر فرعون اور نمرود بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑے سے بڑے وزیر اعظم اور صدر کے قبضے میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو اس کے ساتھ کریں گے، اللہ نے کہا ہے وَذَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ہم لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جو لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے، جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم ایسی شدید کڑی سزا لوگوں کو دیں گے۔ یہ ہے جبر اور یہ ہے اختیار۔ اختیار ہے، آپ نے گناہ کر لیا توبہ کر لیجیے، آپ نے نیکی کر لی اللہ کا شکر ادا کر لیجیے، مصیبت آ گئی صبر کر لیجیے۔ لیکن کوئی جوان، کوئی لڑکا، کوئی بچہ یہ چاہے کہ اپنے گرد و پیش کے انفراسٹرکچر کو ہی تبدیل کر دے، یہ نہیں ہوا کرتا، اس کے اسباب اور تقاضے اور ہوتے۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں تو بہت عبادت پر زور ہو گیا تھا، اتنا کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے کھڑے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، انسان عبادت اسی لیے کرتا ہے نا کہ خدا اسے معاف کر دے، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے معاف کیا ہوا ہے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے کیا کمال کی بات کی، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ عبادتیں اس لیے نہیں ہیں کہ کچھ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو اس کا دوسرا پہلو دیکھ لو نا، افلا اکون عبدن شکورا، انہوں نے جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشا ہوا ہے، کیا میں اس پہ شکر ادا نہیں کروں گا؟ میں تو شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی شکر ادا کرے، شکر کا احساس انسان سے جس دن نکل جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان نے لٹیا ڈبو دی اور اس انسان نے اللہ کے انعامات میں کمی کا خود اپنے اختیار سے فیصلہ کر۔